تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله مولانا العظيم
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صورت نجات بن گئی صورت نجات بن گئی تم ملے تو بات بن گئی تم ملے تو بات بن گئی تم ملے تو بات بن گئی صورت نجات بن گئی تم ملے تو بات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی تم ملے تو بات بن گئی تم ملے تو بات بن گئی جان دی درے حضور پر جان دی درے حضور پر موت بھی حیات بن گئی موت بھی حیات بن گئی موت بھی حیات بن گئی تم ملے تو بات بن گئی تم ملے تو بات بن گئی
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور نبی کریم علیہ تحیت و سلا کی ذات بابرکات پر حدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین، ہم بخاری شریف کی تیسری حدیث پر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. جو قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی، دراصل اس حدیث شریف کے متن میں وارد ہوئی ہے، اس لیے ان آیات پر قدر تفصیل سے گفتگو کرنا پڑی ہے. پہلی دو آیتوں پر آپ نے گزشتہ درس میں گفتگو سنی اور لفظ علق پر ہم نے قدر طویل گفتگو کی. مجموعی اعتبار سے ان آیات کا پیغام پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. عرض کرتا چلوں کہ انسانی تاریخ دو ادوار سے گزری ہے. ایک دور کو کہتے ہیں کہ تاریخ سے پہلے کا دور، اور دوسرا دور ہے ما بعد تاریخ، تاریخ کے بعد کا دور. ان دونوں ادوار میں پڑھنے کی اور لکھنے کی اہمیت مسلمہ رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ قبل تاریخ کا جو دور ہے اس میں پڑھنے کو اور سننے کو بطور ذریعہ علم زیادہ اہمیت دی گئی، اور قلم کی اہمیت اور افادیت جہاں سے انسانی تاریخ کا دور شروع ہوا وہاں سے مسلمہ ہوئے. بہرحال قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ پہلی پانچ آیات میں رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے قافلہ انسانیت کو جو پیغام دیا گیا وہ پڑھنے اور لکھنے کا تھا. ظاہر ہے کہ اقرا لفظ صراحت کے ساتھ پڑھنے پر دلالت کرتا ہے اور لکھنے کے لیے میں نے الذی علم بالقلم سے مدد حاصل کی ہے. عالی جناب پہلی آیات میں آپ اس بات کو بھی متعین کر سکتے ہیں کہ انسانی اصلاح میں سب سے پہلے قرآن حکیم نے کن چیزوں کو تحریک دی تاکہ انسان اصلاح کی جنت کی طرف گامزن ہو سکے. میں بلا جھجک کہوں گا کہ ہر وہ تحریک ناکام ہے اور ہر وہ تحریک ادھوری ہے جس تحریک میں اور جس اصلاح کی دعوت میں ان پانچ آیات کا نور شامل نہ ہو. دیکھیے ضد اور ڈہٹائی اچھی چیز نہیں, بلاغت کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے اور شعور اور دانائی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا جو نور ان پہلی پانچ آیات میں ہے کوئی عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو انسان کو اجتماعی اصلاح مقصود ہو یا انفرادی, اسے قرآن مجید کی ان پانچ آیات کو اپنی زندگی کا عنوان اور موضوع بنانا چاہیے. اور پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا ہے, پڑھنا. میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید نے پہلی تحریک انسان کے شعور اور انسان کے کردار میں جو پیدا کی وہ علم کی تحریک تھی اور پڑھنے کی تحریک تھی. جب بھی انسان کا ضمیر اور اس کا دل اور اس کا ذہن بیدار ہوگا بہرحال اسے علم کی طرف اور پڑھنے کی طرف توجہ کرنی ہوگی. میں یہاں یہ لفظ بھی ساتھ شامل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عشق کس کو ہوگا. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو اپنی تربیت اور تعلیم کے شاہکار بنائے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, ان میں عشق الہیہ اور عشق رسول جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اس سے بڑھ کر کیسے تصور کیا جا سکتا ہے. تو جناب ان سب کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن نے جب بٹھایا تو پہلی تار جو ان کے سینوں میں ہلائی وہ اقرا کی تھی, پڑھنے کی تھی. دوسری چیز ہے, دوسری تحریک ہے وہ میرے عزیز اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی تحریک ہے. دنیوی علم اور نبوی علم میں فرق یہ پہلی پانچ آیات پوری طرح واضح کر دیتی ہیں کہ صرف اقرا ہی نہیں، قرآن مجید نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے قافلہ انسانیت کی اصلاح کے لیے علم کو ارزاں کرنے کے ساتھ دوسری دعوت جو ان کے ضمیر اور ان کے دل کے سامنے رکھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی تھی. فائدہ دینے والا علم وہی ہے جس کے ساتھ یادیں الہیہ ہو، اور یاد الہیہ انسان کو منزل تک اسی صورت میں پہنچا سکتی ہے جب اس کے ساتھ ایک واضح علم کا تصور ہو. گویا پہلی آیت ان دونوں چیزوں کو لازم اور ملزوم بنا کر قاری قرآن کے سامنے رکھتی ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ بات میں کسی اجتہادی فکر سے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، ایک سطحی سوچ رکھنے والا قرآن حکیم پڑھنے والا شخص ہو تو اس کو بھی ان آیات سے یہ پیغام ملتا ہے اور وہ اپنے دل اور اپنے شعور میں یہ بیداری محسوس کرتا ہے، ایک پڑھنا اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد. تیسری چیز جو اصلاح کی تحریک میں انتہائی ضروری ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ آیات اس کو بھی متعین کرتی ہیں. ہم نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ الذی علمہ بالقلم، کہ وہ ذات جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی. تو یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ قلم ذریعہ علم ہے، بذات خود استاد نہیں ہے، قلم ذریعہ علم ہے، انسان اس کے ساتھ بہت کچھ لکھ کر کے محفوظ کر سکتا ہے اور محفوظ کیے ہوئے علم کو پھر نشان راہ بھی بنا سکتا ہے اور نشان منزل بھی بنا سکتا ہے. تو عالی جناب، قرآن مجید کی پہلی آیات جو ہیں وہ تو ایک سروٹ کے ساتھ بنائے ہوا قلم ہو تو اس کی اہمیت بھی آپ پر واضح کرتے ہیں کہ اس ذریعہ علم کو فراموش نہ کرو جس کے ذریعے تم علم حاصل کر رہے ہو. علامہ بلادری نے اس سے بڑی اچھی بات سمجھی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اشارہ یہ تھا کہ کہیں قرآن پڑھنے والا صرف اتنا ہی نہ سمجھ لے کہ ذکر کافی ہے اور نصاب علم کافی ہے، اس کو بتائے گا کہ ذریعہ علم بھی ضروری ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ذریعہ علم معمولی قلم ہو تو اس کی بھی اتنی اہمیت ہے تو پھر جس ہستی پر جا کر تمام ذرائع سرنگوں ہو جاتے ہیں اس وسیلہ محمد عربی کا عالم کیا ہوگا. یہاں ہر استاد، ہر سکھانے والا جس کے سامنے آپ زانو تلمس طے کرتے ہیں اور آپ علم سیکھتے ہیں، ذریعہ علم میں اس کی طرف بھی واضح اشارہ کر دیا گیا. جناب، اب آپ کی ذہنی آسانی کے لیے میں عرض کروں گا کہ علم کا پڑھنا اور اللہ تعالی کا ذکر
اور امام غزالی فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے سفر کے لیے کامل مرشد جو اس کو منزل تک پہنچائے. یہ تین عنوانات ہیں جن کی اہمیت پر یہ آیات گفتگو کرتی ہیں. چونکہ ذرائع میں ضرورتیں انگنت ہیں, کہیں کاغذ کی ضرورت ہے, کہیں کرتاس کی ضرورت ہے, کہیں قلم کی ضرورت ہے, کہیں استاد کی ضرورت ہے, کہیں ایک استاد کی ضرورت ہے, کہیں سینکڑوں اساتذہ کی ضرورت ہے. وسائل اور ذرائع میں انسان کی احتیاج سب سے زیادہ ہے, اس لیے قدرے اس میں ابہام رکھا تاکہ ہر ذریعہ علم کا احترام اور توقیر قاری قرآن کے ذہن میں پیدا ہو جائے. سامعین باتمکین, قرآن مجید نے کہا اقرأ وربک الاکرم, پڑھیے, در حال کہ آپ کا رب ہر کریم سے بڑا کریم ہے, ہر کرم کرنے والے سے بڑا کرم کرنے والا ہے. میرے استاد یہاں فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں دو باتیں سیکھی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اقرأ, تو رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی زبان سے یہ لفظ صادر ہوئے تھے, ما انا بقاری, پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کی حکمتوں پر میں مستقل گفتگو کر چکا. فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے آگے جو آیات تھیں ان میں یہ فرمایا اقرأ وربک الاکرم, اے محبوب آپ جو فرماتے ہیں ما انا بقاری, کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کوئی بھی شخص اپنی صلاحیت سے تھوڑا ہی پڑھ سکتا ہے. اقرأ وربک الاکرم, جس رب کے آپ رسول ہیں وہ ہر کریم سے بڑا کریم ہے. جب ہر کریم سے بڑا کریم ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں, دشوار نہیں کہ جو امی ہو اس کو تمام پڑھے لکھوں کا بھی استاد بنا دے. اقرأ وربک الاکرم, انسان کا یقین اور توکل اور اعتماد اللہ تعالی کی ذات پر یہ آیات مضبوط کرتی ہیں کہ پڑھائی اگر حسن ہے یہ اللہ کے کرم ہی سے مل سکتی ہے, پڑھنا اگر جمال ہے تو یہ اللہ تعالی کے کرم ہی سے مقدر بن سکتا ہے, لکھنا اگر اعزاز ہے تو یہ اللہ سبحانہ کی عطا ہی سے یہ مل سکتا ہے, اور دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ اقرأ وربک الاکرم, اکرم کریم سے ہے, اس میں عزت بھی ہے کہ دنیا میں بہت سارے کام ہیں جو انسان کرے تو اس سے لوگوں کی نظر میں عزت ملتی ہے. رب کریم نے شاید میں اشارہ کیا کہ پڑھنے سے جو کریم عزت دیتا ہے وہ عزت کسی دوسرے کام میں نہیں مل سکتی. اقرأ وربک الاکرم, توقیر اور احترامات اور اعزاز اللہ سبحانہ نے جو لکھنے پڑھنے میں رکھا ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں. رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ چند ارشادات ملاحظہ ہوں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثٌ تحرق الحجاب, تین چیزیں اللہ تعالی کے درمیان اور بندے کے درمیان جو پردہ ہے اس پردے کو جلا دیتی ہیں, اور انسان اللہ عز سبحانہ کی معرفت کی معراج پا لیتا ہے. وطن تہی لاما بین ید اللہ. حضور انور علیہ السلام نے فرمایا کو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار کو بے حجاب دیکھنے لگ جاتا ہے. پہلی بات حضور مائی سریر و اقلام العلماء, علم جاننے والوں کے جو قلم ہیں, ان قلم سے جو آواز پیدا ہوتی ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاغذ پر قلم چلانے سے کتنی آواز پیدا ہوتی ہوگی. حضور انور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم دین ہو اور وہ علم کو محفوظ کرنے والا ہو تو اس کے خامہ سے اور اس کے قلم سے جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ حجابات کو جلا دیتی ہے. فرمایا وطیب اقدام المجاہدین, اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تگ و تاز کرنے والے ہیں جس وقت وہ قدم اٹھاتے ہیں منزل کی طرف. اور تیسری رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صوت مغازل المحسنات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرا حضور انور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور گھر سے نکلتی نہیں ہے کہ کہیں شریر آدمی اس کو صراط مستقیم سے بھٹکا نہ دے, اور وہ گھر میں بیٹھ کر چرخہ کاٹتی ہے, تو حضور نے فرمایا کہ وہ سوت کاٹنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے حضور انور نے فرمایا اس سے بھی خیریت کے حجابات جل جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و معرفت کا نور عطا فرما دیتے ہیں. شاید یہی حدیث وجہ ہوگی کہ پرانے زمانے میں خواتین چرخہ کاٹنے کو ایک مقدس کام سمجھا کرتی تھیں, اور اس سے جو روزینہ حاصل ہو اسے بڑے بڑے کام کرتی تھی. میری دادی جان علیہ الرحمہ ان کے ہاتھوں پر چرخہ کاٹنے سے نشان پڑ گئے تھے اس طرح کر کے. تو ہم نے دادی جان سے پوچھا کہ آپ یہ نشان کیسے بنے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جب تک تمہارے دادا زندہ رہے ہیں تو مجھے فرصت نہیں ملی چرخہ کاٹنے سے, اس لیے کہ ہر دوسرے مہینے انہوں نے کسی بچی کی شادی کر کے دینی ہوتی تھی اور اس کا جہیز سارا میں اپنے ہاتھ سے چرخہ کاٹ کے تیار کرتی تھی. آل جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم سے علم کو محفوظ کرنے کی اہمیت بیان کی اور کہا کہ حجابات کو علماء کے قلم سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ جلا دیتی ہے. حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد سنیے, آپ کیا فرماتے ہیں, قوام امور الدین و دنیا, لوگوں دین اور دنیا کے جتنے امور ہیں ان کی بنیاد, ان قوام امور الدین و دنیا, دنیا اور دین کے جتنے امور ہیں ان سب کی بنیاد, بشیئین دو چیزیں ہیں. فرمایا کہ القلم والسیف, ایک قلم میں ہے اور ایک تلوار میں. القلم والسیف, پھر آپ نے فرمایا کہ والسیف تحت القلم. مالا علی نے فرمایا لیکن یاد رکھو کہ یہ جو تلوار ہے یہ قلم سے نیچے ہے, قلم کا مقام اس سے بلند ہے. حضرت مالا علی کو سلام کہ دو چیزوں کو فضیلت جانا اور دونوں چیزوں سے پھر کوئی علی سے آگے نہ بڑھا, نہ قلم میں ان سے کوئی آگے بڑھ سکا اور نہ تلوار میں ان سے کوئی آگے بڑھ سکا.
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دفعہ بہت روئے
اور پوچھا گیا کہ آپ روئے، فرمایا کہ مجھے زندگی میں جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں مجھے مامور کر دیا اور یہودیوں نے تانے دیے کہ علی دیکھو تجھے عورتوں کی پاسبانی کے لیے مدینہ چھوڑ دیا گیا، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل سے قلب کا دھواں نکلا اور میں نے کہا کہ میں ہر عمارت کو چھوڑوں اور بھاگ کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ چلے گئے، لیکن آل تسنن کی روایت کے مطابق آپ مدینہ ہی میں رہے. لیکن میں اتنا عرض کروں کہ جو دکھ ان کو ہوا کہ مجھے مدینہ میں رہنا پڑ گیا، تو قلم سے اور تلوار سے ان کی محبت ایک تیسرا ارشاد ملاحظہ ہو. البیان بیانان، بیان البنان و بیان اللسان. بیان کی دو قسمیں ہیں، بیان کرنے کی دو قسمیں ہیں. فرمایا کہ ایک ہے زبان سے بیان کرنا اور دوسرا فرمایا کہ بیان البنان، یہ ہاتھ کے پورے. میں دوسرا علم وہ ہے جو ہاتھوں کے پوروں سے نکلتا ہے، مراد یہ ہے کہ لکھنا، بیان الاقلام، قلم قلم سے لکھنا. فرمایا بیان اللسان تدرسه العوام و بیان الاقلام با على مر الايام. اس کا مطلب کیا؟ فرمایا کہ جو علم زبان سے پڑھایا جاتا ہے اسے سال کھا جاتے ہیں. جنوری آئی، فروری آئی، مارچ آئی، اپریل، جی فلاں سن آئی، فلاں سن آئی، تو بیان کا علم جو ہے اس کو سال کھا جاتے ہیں. تدرسو، بوسیدہ کر دیتے ہیں اس کو، ختم کر دیتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جو قلم سے علم محفوظ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی باق علی مر الایام، زمانے پر زمانہ گزر جاتا ہے لیکن وہ علم باقی رہتا ہے، اس علم کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ قلم کی اہمیت، یہاں تفسیر کبیر پڑھیے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. میں تفسیری نکات ہی میں نہ کہیں ڈوب جاؤں، مجھے کچھ اور مقصد کی باتیں بھی کرنی ہیں. رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سب احادیث تسلسل کے ساتھ تفسیر کبیر میں نقل کی کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر آپ حدیث نقل کی کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، پھر آپ نے حدیث نقل کی کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے جوہر پیدا کیا، یعنی گہر پیدا کیا. اور اگر سیوطی کی تحقیقات ساتھ ملا لیں تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرا نور پیدا کیا. عالی جناب مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ان کی عروج فکر کو سلام. وہ فرماتے ہیں کہ قلم بھی حضور ہیں اور عقل بھی حضور ہیں، اور وہ قہر جو حضور نے فرمایا سب سے پہلے پیدا کیا وہ بھی محمد عربی ہی ہیں. تاجار نبوت، تاجار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا مختلف ادوار میں حضور کی جو پہچانیں عالم بالا کے فرشتوں میں رہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا حوالہ دیا. لیکن راضی کی یہ بات بہت پسند آئی کہ کم از کم ان احادیث سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ گہر تابدار وہی بنتا ہے جو اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور اپنے قلم سے لکھتا ہے اور لکھنے پڑھنے کو اپنی منزل بناتا ہے، ایسا شخص جو اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھتا وہ فضائل اور اعزازات اور احترامات کا نور کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ سامعین، رسول اللہ علیہ السلام نے جس طرح شوق پیدا کیا لوگوں میں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی. جو شخص جس عمر میں آیا اس نے اپنے اندر حضور کی نگاہ سے علم کی بھوک پیدا کی اور پھر ساری زندگی اس نے اس علم کی غذا استعمال کی. جو علم رسول اللہ علیہ السلام کے فرمودات کے درختوں پر پھل بن کر لگا اور جس کی آماج کا وہ صحیفہ نور تھا جس کا نزول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا. یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں، اگر یہ دورہ حدیث کی کلاس نہ ہوتی تو شاید میں ان عنوانات کو نہ چھوتا، لیکن علم کی مسند پر بیٹھا ہوں تو مجھے باہر طور ادھر جانا ہے کہ جہاں قرآن نازل ہوا وہاں قلم اور علم کی حالت کیا تھی. عالی جناب، اس قول کو بہرحال ذہن میں رکھیں، کسی وقت کام آئے گا کہ ایک طبقہ فکر ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور رحمت عالم الاسلام سے پہلے لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا عرب معاشرے کے اندر، تو بلازری لکھتے ہیں کہ رحمت عالم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو اس سے پہلے اس معاشرے کے اندر 17 آدمی اچھی طرح پڑھنے والے بھی تھے اور اچھی طرح لکھنے والے بھی تھے. یہ الگ بات ہے کہ سب سے پہلا وہ شخص کون ہے جس نے عربوں کی تاریخ میں پڑھنے کے ساتھ لکھنا سیکھا اور اس نے قلم پکڑا. اس میں بھی ایک مقصد ہے یہ تاریخ بتانے میں، خصوصاً انہوں نے وثائق سیاسیہ جو قلم بند کی ہے اس کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس نے قلم پکڑا ہے وہ حرب تھا. ڈاکٹر صاحب کی اس تحقیق سے مجھے اختلاف ہے،